بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے، اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانک لے، اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا ہے، اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا ہے، اور نفس کی قسم جس نے اسے درست کیا ہے، پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب کریم منصوری، جو سورہ شمس کی آیت نمبر 1-10 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں، اور اسی طرح آپ ہمارے ریڈیو کے گزشتہ ایام میں پیش کیے گئے مختلف پروگرام آرکائیو میں بھی سن سکتے ہیں. اسی طرح سحر ٹی وی سے نشر ہونے والے مختلف پروگرام بھی ہماری ویب سائٹ پر موجود ہیں, اور ان پروگراموں میں آپ لائیو پروگرام بھی شامل ہیں, نیوز بلٹن ہیں, اسی طرح دستاویزی فلمیں ہیں, ڈراما سیریلز ہیں, اور مختلف سیاسی سماجی پروگرام بھی ہماری اس سائٹ پہ ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں. اور آپ سامعین کی خدمت میں یہ بھی عرض کرتے چلیں کہ ہماری سائٹ پہ تازہ ترین خبریں بھی مسلسل اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں. آپ تازہ ترین خبریں بھی ہماری ویب سائٹ کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں, اور آپ ناظرین کی آسانی کے لیے ہم اپنی ویب سائٹ کا ایڈریس بھی اناؤنس کرتے چلیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین, اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سنیں گے. اپنی عالمی خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشر ہوگی, اور نعت رسول مقبول کے بعد ہفتہ وحدت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام ہوگا, اور آخر میں ہم پیش کریں گے دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. اتحاد اسلامی امن اور عالم اسلام میں تفرقے اور تنازعات سے گریز کے زیر عنوان 35ویں بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس تہران میں جاری ہے. ایران کی مسلح فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ تہران ماسکو تعلقات تقویت اور پائیداری کی جانب گامزن ہے. سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر نے کہا ہے کہ شہید قاسم سلیمانی نے عالم اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کی عزت و آبرو کے تحفظ میں بے مثال اور تاریخی کردار ادا کیا ہے. افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک دھماکے میں کم سے کم ایک شخص ہلاک اور چار دیگر زخمی ہو گئے. ہندوستان میں کانگریس پارٹی کی جنرل سیکرٹری کو ریاستی حکومت نے حراست میں لے لیا ہے, اور پاکستان میں حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت نے بے روزگاری اور مہنگائی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے 35ویں بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس میں اپنے افتتاحی خطاب میں سازشوں سے مقابلے میں امت مسلمہ اور عالم اسلام میں آگاہی اور بیداری پیدا کرنے کے حوالے سے اس کانفرنس کے کردار کو انتہائی اہم اور مؤثر کردار ادا کیا ہے. صدر ابراہیم رئیسی نے خطے میں امریکی صہیونی اہداف میں داعش کی آمیزش کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آج ہم اس سازش کا لبنان اور افغانستان میں مشاہدہ کر رہے ہیں, اور اس سے پہلے عراق اور شام میں سازش کو دیکھ چکے ہیں. لہذا اس سازش کو سمجھنا انتہائی ضروری, اور مسلم علماء کرام اس سازش کو بے نقاب کر کے امت کے نوجوانوں کو بچا سکتے ہیں. اسلامی ممالک لاتعداد خطرات اور سازشوں سے دوچار ہیں, اور ان میں تفرقہ, اختلافات, علاقائی تنازعات اور دہشت گردی اہم مسائل شمار ہوتے ہیں. یہ تمام چیلنجز درحقیقت مشترکہ خطرات کی صورت میں خطے کے تمام ملکوں اور عالم اسلام کو متاثر کر رہے ہیں. دہشت گردی اور انتہا پسندی صرف عراق اور شام کے لیے ہی سنگین خطرہ نہیں, بلکہ پورے خطے اور دنیا کے امن و سلامتی کے لیے بڑا خطرہ ہے. افغانستان کے حالات اور دہشت گرد گروہ داعش کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں, صورتحال کی سنگینی اور افغانستان کی مشکلات اس کا واضح ثبوت ہے۔ اس پس منظر میں تفرقہ، نیز انتہا پسندی اور علیحدگی پسندی جیسے اتحاد کو پارا پارا کرنے والے عوامل کی نفی اور انہیں مسترد کرنا اسٹریٹجک اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقری نے کہا کہ تہران ماسکو تعلقات تقویت اور پائیداری کی جانب گامزن ہے۔ رشیا 24 نیوز چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے ایران کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقری نے روسی حکام کے ساتھ مذاکرات کو انتہائی مفید اور سود مند قرار دیا۔ جنرل باقری نے کہا کہ جنگی جہازوں، ہیلی کاپٹروں اور تربیتی جیٹ طیاروں کی خریداری کو حتمی شکل دینے، تجربات کے تبادلے کے حوالے سے روسی حکام کے ساتھ گفتگو انتہائی مفید اور سود مند رہی۔ انہوں نے اپنے روسی ہم منصب گراسیموف کے ساتھ مذاکرات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس ملاقات میں خاص طور سے شام میں دہشت گردی کی بیخکنی اور مکمل امن کے قیام تک تہران ماسکو تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ جنرل باقری نے کہا کہ افغانستان کی تبدیلیوں اور جنوبی قفقاز کے مسائل کے بارے میں ایران اور روس کے نظریات میں کافی ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ نے سن پیٹرزبرگ کے قریب واقع جزیرہ کرونشتات میں روسی نیوی کی تنصیبات کا بھی دورہ کیا۔ جنرل محمد باقری بدھ کے روز روسی نیوی کے تربیتی بحری جہاز پریکوپ کے عرشے پر گئے، کیڈٹوں کی ٹریننگ کا قریب سے مشاہدہ کیا اور مذکورہ بحری بیڑے کے کمانڈر اور دیگر اعلی افسران سے تبادلہ خیال کیا۔ شہید قاسم سلیمانی نے عالم اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کی عزت و آبرو کے تحفظ میں بے مثال اور تاریخی کردار ادا کیا ہے۔ یہ بات سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر جنرل حسین سلامی نے مرکزی ایران کے صوبے کرمان میں عوامی رضاکار فورس بسیج کی ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ جنرل حسین سلامی نے کہا کہ اگر ہم وقت کے لحاظ سے جنرل قاسم سلیمانی کے رتبے کو دیکھیں تو انہوں نے 40 برس تک بلا وقفہ جنگ کی اور عالم اسلام کے ہر محاذ پر ہمیشہ فرنٹ لائن پر موجود رہے۔ انہوں نے کہا کہ جنرل قاسم سلیمانی نے بے مثال اور غیر معمولی جہاد کیا اور اپنی پرشکو جد و جہد کا یادگار خزانہ چھوڑا جو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ دوسری جانب ایرانی عدلیہ کے بین الاقوامی امور کے ڈائریکٹر اور انسانی حقوق کمیٹی کے سیکرٹری نے عراق کے وزیر انصاف کے ساتھ ملاقات میں جنرل قاسم سلیمانی کے قتل میں ملوث عناصر اور اس کا حکم دینے والوں کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ قاسم غریب آبادی نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ انہوں نے عراقی وزیر انصاف کے ساتھ ملاقات میں کہا ہے کہ مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی کے پہلے اجلاس میں شہید قاسم سلیمانی اور ان کے ساتھیوں کو قتل کرنے والوں کے خلاف فوری کارروائی کا فیصلہ کیا جائے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک دھماکے میں کم سے کم ایک شخص ہلاک اور 4 دیگر زخمی ہو گئے۔ افغانستان میں طالبان کی وزارت داخلہ کے ترجمان سعید خوستی نے کہا کہ یہ بم دھماکہ کابل کے تیسرے سیکیورٹی زون میں ہوا۔ رپورٹ کے مطابق کابل کے چڑیا گھر سے دھمزنگ اسکوائر کی طرف ایک ہینڈ گرینیڈ پھینکا گیا جہاں طالبان کے سیکیورٹی اہلکار تعینات تھے۔ اس حملے میں ایک شخص ہلاک اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے۔ یہ دھماکہ صبح 7:50 پر ہوا۔ دھماکے کی وجہ سے لوگوں میں افراتفری مچ گئی۔ اسکائی نیوز کے مطابق یہ دھماکہ بدھ کی صبح طالبان کی وزارت داخلہ کے دفتر کے قریب ہوا۔ افغانستان میں جب سے طالبان نے اقتدار سنبھالا ہے، دارالحکومت کابل، جلال آباد، خوست، مزار شریف، قندوز اور قندھار سمیت مختلف شہروں میں خوفناک دہشت گردانہ دھماکوں میں اب تک سینکڑوں افراد جان بحق اور زخمی ہو چکے ہیں، جس سے عوام کی بے چینی میں شدید اضافہ ہو گیا ہے۔ افغان عوام کا ماننا ہے کہ طالبان ملک کی سیکیورٹی نہیں سنبھال سکتے۔ آئی ایم ایف نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے، جس کے بعد پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان دیکھنے کو ملا ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف نے کہا کہ 6 ارب ڈالر کے قرضے کے پروگرام پر پاکستان سے مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے اور ادارے کا مشن مختلف تفصیلات کا جائزہ لے رہا ہے۔ پاکستان میں حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نون نے مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف اپنے اعلان کردہ احتجاجی مظاہروں کے پہلے مرحلے میں راولپنڈی میں احتجاجی ریلی نکالی۔ پی ڈی ایم نے اعلان کیا تھا کہ وہ مہنگائی کے خلاف ملک گیر احتجاجی مظاہرے کرے گی، جس کے بعد مسلم لیگ نون نے بھی الگ سے احتجاجی مظاہروں کی کال دے دی ہے۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے راولپنڈی میں کیے گئے مظاہروں کی قیادت پارٹی کی مرکزی رہنما مریم اورنگزیب اور دیگر رہنماؤں نے کی۔ مسلم لیگ نون کے کارکن حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کر رہے تھے۔ مظاہرین پولیس کی طرف سے کھڑی کی گئی رکاوٹوں کو عبور کر کے مری روڈ پہنچ گئے اور ٹریفک بند کر دیا، اور اس موقع پر لیگی رہنماؤں نے مہنگائی پر قابو نہ پانے میں حکومت پر شدید تنقید کی۔ نون لیگ کے رہنما احسن اقبال نے ایک بیان میں کہا کہ دسمبر میں ملک کی تاریخ کا بدترین گیس بحران آ رہا ہے اور ہم فیصلہ کن تحریک چلا کر حکومت کو گھر بھیجیں گے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے اپوزیشن اور خاص طور پر نون لیگ کی احتجاجی مہم کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن سے پہلے اپوزیشن کوئی دنگا فساد کرے گی تو اپنے لیے ہی گڑا کھودے گی۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی کو ریاستی حکومت میں حراست میں لے کر آگرہ جانے سے روک دیا گیا، لیکن پارٹی کارکنوں کے احتجاج کے بعد آگرہ جانے کی مشروط اجازت مل گئی۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق کانگریس پارٹی کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی کو ریاست اتر پردیش میں پرینکا گاندھی کو 17 روز میں دوسری بار حراست میں لیا گیا۔ اس سے پہلے وہ لکھیم پور میں کسانوں کی ہلاکت کے بعد لکھیم جانا چاہتی تھیں، لیکن انہیں سیتاپور میں 3 روز تک حراست میں رکھا گیا۔ بدھ کو پرینکا گاندھی آگرہ میں پولیس کی حراست میں ہلاک ہونے والے ایک صفائی ملازم کے اہل خانہ سے ملنے جا رہی تھیں۔ جب وہ لکھنؤ سے آگرہ کے لیے نکلیں تو انہیں لکھنؤ کے بارڈر پر ہی روک کر حراست میں لے لیا گیا۔ پچھلے دنوں پولیس کی حراست میں ایک صفائی ملازم کی موت ہو گئی تھی، جس کے بعد اس کے گھر والوں نے پولیس پر الزام لگایا تھا کہ تشدد کے نتیجے میں اس کی موت ہوئی ہے۔ سمیت ہندوستان میں 3 زرعی قوانین کے خلاف دہلی کی سرحدوں پر احتجاج کرنے والے کسانوں نے ملک کی دیگر ریاستوں کے احتجاج کرنے والے کسانوں سے دہلی کی سرحدوں پر جاری احتجاج میں زیادہ سے زیادہ شرکت کی اپیل کی ہے۔ تازہ ترین صورتحال بتا رہے ہیں دہلی سے شمشاد کاظمی۔
ہندوستان میں نئے زرعی قوانین کے خلاف دہلی کی سرحدوں پر تقریباً 1 سال سے احتجاجی دھرنے پر بیٹھے کسانوں نے پنجاب، ہریانہ، اتر پردیش اور دوسری ریاستوں کے احتجاج کرنے والے کسانوں سے دہلی کی سرحدوں پر جاری تحریک میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی اپیل کی ہے۔ کسانوں کے لام بند ہونے کی اپیل ایسے وقت میں کی گئی ہے جب کل سپریم کورٹ میں اسی معاملے کی اہم سماعت ہونے والی ہے۔ اس مہینے کے شروع میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ وہ اس بات کا جائزہ لے گی کہ ایسے وقت میں جب نئے زرعی قوانین کا مسئلہ عدالت میں زیر بحث ہے، کسانوں کو سڑکوں پر اترنے کا حق ہے یا نہیں۔ واضح رہے کہ کسان 3 زرعی قوانین کے خلاف دہلی سے ملنے والی ہریانہ اور اتر پردیش کی سرحدوں پر پچھلے 11 مہینوں سے زیادہ عرصے سے دھرنے پر بیٹھے ہیں اور ان کا مطالبہ ہے کہ 3 زرعی قوانین واپس لیے جائیں اور ایم ایس پی پر فصلوں کی خرید کے لیے قانون وضع کیا جائے۔ حکومت کسانوں کے ان مطالبات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے اور اس کا کہنا ہے کہ یہ قوانین کسانوں کے مفاد میں ہیں، جبکہ کسان ان قوانین کو کارپوریٹ کے مفاد میں بتا رہے ہیں۔ ادھر لکھیم پور کھیری میں ہوئے تشدد پر آج سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی۔ سپریم کورٹ نے اسٹیٹس رپورٹ داخل کرنے میں ہونے والی تاخیر پر اتر پردیش کی حکومت کو جم کر پھٹکار لگائی۔ عدالت نے کہا کہ ہم نے سماعت سے 1 دن پہلے یہ رپورٹ داخل کرنے کو کہا تھا، لیکن یہ رپورٹ آج پیش کی گئی ہے۔ یو پی حکومت کے وکیل ہریش سالوے نے رپورٹ پیش کرتے ہوئے سماعت جمعے تک ملتوی کرنے کی درخواست کی تھی، لیکن عدالت عظمیٰ نے سماعت ملتوی کرنے سے انکار کر دیا۔ اس معاملے کے گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے جانے کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ سالوے نے کہا کہ 2 جرائم ہیں، ایک معاملہ کسانوں پر گاڑی چڑھانے کا ہے اور دوسرا لنچنگ کا۔ واضح رہے کہ 3 اکتوبر کو لکھیم پور میں کسانوں کے پرامن احتجاج پر گاڑی چڑھا دی گئی تھی، جس سے 4 کسانوں کی موت ہو گئی تھی، جس کے بعد تشدد بھڑکنے سے بی جے پی کے 2 حامیوں سمیت مزید 4 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ امور اجے مشرا کے بیٹے پر کسانوں پر گاڑی چڑھانے کا الزام ہے اور وہ اس وقت جیل میں بند ہیں، جن کی ضمانت کی عرضی عدالت نے مسترد کر دی ہے۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دہلی۔
میں ہونے والے دھماکے میں 14 فوجی مارے گئے۔ سرکاری خبر رسائی ایجنسی نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ یہ واقعہ دارالحکومت دمشق میں الرئیس پل کے نیچے نصب 2 بموں کے دھماکوں کے باعث پیش آیا۔ شامی فوج کے بم ڈسپوزل اسکواڈ نے علاقے میں نصب کیے جانے والے 3رے بم کا پتہ لگانے کے بعد اسے ناکارہ بنا دیا ہے۔ اسپتال کے ذرائع نے شامی فوج کی بس کے راستے میں ہونے والے دھماکے میں 13 افراد کے مارے جانے اور 3 کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ شام کے شہر کامشلی کے نواحی گاؤں ہامور کے مکینوں نے پتھراؤ کر کے امریکی فوج کے قافلے کو علاقے سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ حکومت عراق نے اعلان کیا کہ انتخابات کے نتائج پر پرامن مظاہرے اور احتجاج کرنا عراقی قوم کا حق ہے۔ حکومت عراق کے ترجمان حسن ناظم نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ جن تمام لوگوں نے انتخابات میں شرکت کی ہے ان سب کا مقصد عراق اور اپنے ملک کی خدمت کرنا ہے، اور ملک کے بنیادی آئین کے مطابق انتخابات کے نتائج پر پرامن احتجاج کرنا بھی عراقی قوم کا اپنا قانونی حق ہے۔ عراقی حکومت کے ترجمان حسن ناظم نے کہا کہ عراق کے وزیراعظم مصطفیٰ کاظمی نے بھی قانون کے دائرے میں رہ کر عراقی عوام کی جانب سے انتخابات کے نتائج پر اعتراض اور احتجاج کو عراقیوں کا حق قرار دیا اور اس حق پر انہوں نے تاکید کی ہے۔ عراق میں حالیہ پارلیمانی انتخابات کے نتائج پر عراقی عوام کی جانب سے پچھلے کئی روز سے مسلسل احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ مظاہرین امریکہ منتخبات کے نعرے لگاتے ہوئے ووٹوں کی دوبارہ گنتی ہاتھ سے کیے جانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ پریس ذرائع کے مطابق ایک فلسطینی نوجوان جو غزہ کی سرحد پر کیے جانے والے مظاہرے میں غاصب صہیونی حکومت کے جہرے فوجیوں کی فائرنگ میں زخمی ہو گیا تھا، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گیا۔ ماں نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یہ فلسطینی نوجوان تقریباً 2 سال قبل غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں کی فائرنگ میں زخمی ہو گیا تھا، جو منگل کی رات زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ فلسطینیوں کی وطن واپسی کے حق پر تاکید کے لیے فلسطینیوں کا واپسی مارچ 30 مارچ 2018 سے جاری ہے، جو غزہ کے محاصرے اور امریکی سفارتخانے تل ابیب سے بیت المقدس منتقل کیے جانے کے خلاف احتجاج کے طور پر بھی مقبوضہ فلسطین سے ملنے والی غزہ کی سرحد پر کیا جا رہا ہے۔ فلسطینیوں کی جانب سے یہ مظاہرہ پرامن رہا، تاہم انہیں غاصب صہیونی حکومت کے جہرے فوجیوں کی گولیوں کا سامنا کرنا پڑتا رہا ہے۔ اور سامنے اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ درِ حبیب کی بات ہے، نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ درِ حبیب کی بات ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، یہ کی بات ہے۔ وہ بھٹک کے راہ ہمیں رہ گئی، یہ مچل کے در سے لپٹ گئی۔ وہ بھٹک کے راہ ہمیں رہ گئی، یہ مچل کے در سے لپٹ گئی۔ وہ کسی امیر کی شان تھی، یہ کسی غریب کی بات ہے۔ وہ کسی امیر کی شان تھی، یہ کسی غریب کی بات ہے۔ مجھے جان سے بڑھ کے عزیز دل، میرا درد دل سے عزیز تر۔ مجھے جان سے بڑھ کے عزیز دل، میرا درد دل سے عزیز تر۔ ہے جو درد سے بھی عزیز تر، وہ میرے طبیب کی بات ہے۔
عزیز سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام جو ہفتہ وحدت کی مناسبت سے ہے۔ ہفتہ وحدت کی مناسبت سے اس پروگرام کے بعد ہم دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نشر کریں گے، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ تو سماعت فرمائیے ہفتہ وحدت کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام۔
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا،
عزیز سامعین، ہفتہ وحدت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ کہیں جاتے ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ کس لیے مسلمان ایک ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہم مسلمان ایک ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں،
ہم مسلمان ایک ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہم مسلمان ایک ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں۔
عزیز
سامعین کی خدمت میں گلشن نقوی اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے. ہفتہ وحدت کے حوالے سے خصوصی پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. امید ہے ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا.
زہِ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا, جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں, ادب کا اعلیٰ مقام آیا. زہِ مقدر یہ کہہ تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں, یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں, بلاوے کے منتظر ہے نہ صبح آیا نہ شام آیا, بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا. زہِ مقدر
سامعین, دل, جگر, کان, آنکھ, دماغ اور دیگر جسمانی اعضاء کی اہمیت و افادیت سے ہم بخوبی واقف ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک بھی صحیح و سالم نہ ہو تو انسانی زندگی کس حد تک مجبور و بے بس اور لاچار ہو جاتی ہے. گو کہ ان اعضاء کے کام الگ الگ ہیں, تاہم ان میں کامل ہم آہنگی پائی جاتی ہے جس کے بغیر انسانی زندگی کا تصور محال ہے. مثلاً سر میں درد ہو تو دوا کے لیے پیروں پر چل کر جاتے ہیں, آنکھ آنسو بہاتی ہے, زبان اسے بیان کرتی ہے, دل و دماغ اسے محسوس کرتے ہیں, ہاتھ دوا پلانے میں مددگار ہوتے ہیں وغیرہ. اگر ان اعضاء و جوارے میں یہ مقابلہ آرائی شروع ہو جائے کہ کون قیمتی, کون اعلیٰ, کون بہتر, کون افضل ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ جسم میں فساد پھوٹ پڑے گا اور پھر ایسے جسم کا خدا حافظ. اس جسم کے بے شمار تقاضے ہیں, مثلاً غذا, پانی, ہوا, نیند, راحت و سکون وغیرہ. اگر انسانی جسم کے یہ تقاضے بر وقت پورے نہ ہوں تو انسانی زندگی کی نشو و نما اور قیام و بقا خطرے میں پڑ جائے گی. جس طرح انسانی جسم کے کسی عضو کا کمزور یا ناقص ہو جانا دوسرے اعضاء کی کارکردگی کو متاثر کرتا ہے, ٹھیک اسی طرح ملت اسلامیہ کی کسی تنظیم کا کمزور و نحیف ہونا خود بخود دوسری تنظیموں کو کمزور بناتا ہے. الغرض تنظیموں, تحریکوں وغیرہ کا وجود ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے.
اتحاد کے لیے ضروری ہے کہ تعصب سے پوری طرح بچا جائے. تعلقات نسل, رنگ, ملک, قوم, وطن, زبان, خاندان, حسب و نصب وغیرہ کی بنیاد پر گروہ بندی ہی تعصب ہے. اگر کسی فرد یا گروہ کی کسی تقریر, تحریر یا عمل سے تعصب کی بو آئے تو اسے فوری طور پر روکنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے کہ ایک آدمی کی شورش بھی بڑی چیز ہے. اتحاد کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ تعصب ہے. یہ جذبات کو منفی سمت میں پروان چڑھاتا ہے, یہ اندھا ہوتا ہے, یہ عقل کو معوف اور مفلوج کرتا ہے, یہ تفریق اور بھید بھاؤ پیدا کرتا ہے. اس کی پکار جاہلیت کی پکار ہے. تعصب اتحاد کی ضد ہے. جہاں تعصب ہوگا وہاں اتحاد قائم نہیں رہ سکتا. بالفاظ دیگر, جہاں اتحاد ہوگا وہاں تعصب کا گزر نہیں ہو سکتا. تعصب کو چھوڑے بغیر امت میں اتحاد کی آرزو اور تمنا رکھنا ایسا ہی فضول ہے جیسا کہ مشرقی سمت میں سفر کرنا اور مغرب میں پہنچنے کے خواب دیکھنا. تعصب اتحاد کے لیے زہر ہلاہل ہے.
کے لیے ہر سفر کے لیے ایک ضرور صورت یہ خود قیادت ہے یہ عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد ساری انسانیت کی یہی شان ہو وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو اتحاد عمل اس کی پہچان ہو بس عقیدہ یہی بس یہی اعتقاد
اتحاد
سامعین اتحاد ہی سب سے بڑا اصول ہے اور سب سے بڑی بے اصولی آپس کا تفرقہ ہے. اتحاد زندگی ہے اور نا اتفاقی موت. اتحاد ترقی کی اولین شرط ہے اور نا اتفاقی بربادی کا پہلا زینہ. متحد رہیں گے تو زمانہ ٹھوکر میں ہوگا اور منتشر ہوں گے تو زمانے کی ٹھوکر میں ہم ہوں گے. یہی تاریخ کا سب سے بڑا سبق ہے جسے مسلمانوں نے سب سے زیادہ بھلا رکھا ہے. آج بھی وہ آپس میں ایسی بری طرح برسر پیکار ہیں جیسے انہوں نے اپنے ماضی سے کچھ سیکھا ہی نہیں. رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعصب کی ساری دیواروں کو گراتے ہوئے عربی عجمی چھوٹے بڑے بادشاہ غلام کے فرق کو مٹا دیا جس کے نتیجے میں انسانی معاشرہ ایک بے خار گلدستہ بن گیا تھا. مگر ہم امتیوں کا حال یہ ہے کہ تعصب کا طوق غلامی گلے میں ڈال کر امت کے شیرازے کو بکھرتے ہوئے اپنے سے قریب لوگوں کو دور کر کے انسانیت کو خانہ در خانہ تقسیم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اس کے خالق و مالک سے دور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں.
تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ قوموں کے عروج و زوال، اقبال مندی، سر بلندی، ترقی و تنزلی، خوشحالی، فارغ بالی اور بدحالی کے تقدم و تاخر میں اتحاد و اتفاق، باہمی و قوت و ہمدردی اور آپسی اختلاف و انتشار، تفرقہ بازی اور باہمی نفرت و عداوت کلیدی رول ادا کرتا ہے. اور آج کے دور میں مسلمان جس قدر ذلیل و خوار اور رسوا ہے شاید اس سے پہلے کسی دور میں رہا ہو، اور جتنا کمزور آج کا مسلمان ہے شاید ہی اتنا کمزور کبھی رہا ہو. یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں مسلمانوں کی بین الاقوامی طور پر کوئی اہمیت نہیں ہے اور دنیا کی تمام قومیں مسلمانوں پر یلغار کر رہی ہیں. ہر جگہ انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کی عزت و ناموس محفوظ نہیں ہے، ان کے املاک تباہ و برباد کیے جا رہے ہیں، بہت سارے ممالک میں انہیں تہ و تہ کیا جا رہا ہے، جن میں قابل ذکر فلسطین، افغانستان، عراق، شام اور میانمار ہے.
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہمیں ہر طرف سے دبانے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ اس کے اسباب و وجوہات کیا ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے گناہوں اور معصیتوں کے باوجود بہت ساری نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اور یہ نعمتیں مختلف انواع و اقسام کی ہیں. ان کی متعدد وجوہات ہو سکتی ہیں مگر ان میں سب سے اہم اور اصل وجہ آپسی اختلافات و انتشار اور تفرقہ بازی ہے. یہی وہ بیماری ہے جس نے آج مسلمانوں کو مفلوج کر رکھا ہے اور جس کی وجہ سے آج اغیار ہم پر غالب ہوتے جا رہے ہیں. ہمیں اپنے اسلاف سے اتحاد و اتفاق اور باہمی یکجہتی کی جو میراث ملی تھی ہم نے اسے پس پشت ڈال دیا ہے، اور اس کے برعکس آج دوسری قومیں متحد و متفق ہو کر اپنے جائز و ناجائز مقاصد کے حصول میں کوشاں نظر آ رہی ہیں. کسی شاعر نے کہا ہے، گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا.
موسیقی
قرآن کریم نے ہمیں زمانہ نزول سے ہی یہ سکھا دیا تھا کہ اپنی طاقت کے ذریعے تم اپنے اور اللہ کے دشمن کو خائف کر سکتے ہو، اور قرآن مجید میں مسلمانوں کو متعدد بار اس بات کی تلقین کی گئی کہ آپسی اختلافات کو ختم کر کے متحد و متفق ہو جاؤ۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو۔ مفسرین کے نزدیک حبل اللہ سے مراد کتاب اللہ اور سنت رسول ہے، لہذا امت محمدیہ کے پاس کتاب اللہ اور سنت رسول کی شکل میں اتحاد و اتفاق کی دو مضبوط بنیادیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اختلاف اور باہمی انتشار و بدامنی کی مذمت کرتے ہوئے اسے بدترین عذاب قرار دیا ہے۔ وحدت کا ایک محور سیاسی رجحانات کے لحاظ سے وحدت ہے، یعنی یہ کہ مسلمان اسلام کے پرچم تلے متحد ہو جائیں، چاہے کوئی بھی سیاسی رجحان کے ذہن اور قلب پر حاکم ہو۔ یہ اسلامی معاشرے میں وحدت کے اہم محور اور اہم بنیادیں ہیں۔ وحدت کا سب سے زیادہ اہم رجحان شاید زبان و نسل کے لحاظ سے ہو، یعنی یہ کہ فارسی بولنے والے مسلمان، ترکی بولنے والے مسلمان اور عربی بولنے والے مسلمان آپس میں متحد و متفق ہو جائیں۔
سامعین، اسلامی جمہوریہ ایران کے قائد معظم آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی مسلمانوں کے درمیان اتفاق و اتحاد کے حوالے سے فرماتے ہیں، جب ہم مسلمانوں کے درمیان وحدت کی بات کرتے ہیں اور اس کو اپنا شعار اور نعرہ قرار دیتے ہیں اور اس کو ایک عالمی پیغام کے عنوان سے ایران کے انقلابی مملکت کی جانب سے دوسرے ممالک تک پہنچاتے ہیں، اور جیسا کہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ پیغام وحدت کی صدا ایران سے اٹھ رہی ہے اور ہم یہ صدا اٹھا رہے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمان جدائی کے ان تمام عوامل اور اسباب یا مذہبی اختلاف، زبانی اختلاف، نسلی اختلاف، جغرافیائی اختلاف وغیرہ کو نظر انداز کریں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محور کے گرد متحد ہو جائیں اور ہم صدا ہو کر وحدت کلمہ کے ساتھ مشترکہ محرکات اور مشترکہ خواہشوں اور اہداف و مقاصد کے پیش نظر اسلام کے تمام مخالفین کے خلاف اپنی حرکت کا آغاز کریں۔ چنانچہ ہفتہ وحدت کا پیغام یہ ہے کہ وحدت ایک علامت اور نمونے کے عنوان سے مسلمان ملتوں کی پوری سیاسی حیات میں نظر آنی چاہیے، اور وحدت کا شعار اور نعرہ ایک ہمہ جہت نعرہ اور شعار ہونا چاہیے، اور یہی نعرہ مسلمانوں کے ذہنوں پر حکم فرما ہونا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ نے آپسی اختلاف و انتشار اور فخر و غرور کو مشرکوں کا شیوا قرار دیتے ہوئے فرمایا، اور ان مشرکوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اپنا دین الگ کر لیا اور گروہوں میں بٹ گئے۔ جب انسان اتحاد و اتفاق کو طاق نسیاں میں رکھ کر گروہوں اور ٹولیوں میں بٹ جاتا ہے تو ان کا انجام کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے انہیں اس کا نتیجہ ملتا ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 105 میں ارشاد ہو رہا ہے، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقے میں بٹ گئے اور روشن دلائل آ جانے کے بعد آپس میں اختلاف کرنے لگے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے بھی اہل ایمان کے درمیان اتحاد و اتفاق کو باقی رکھنے کے لیے متعدد فرامین وارد ہوئے ہیں۔ آج پوری دنیا کے مسلمانوں کی حالت زار اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ تمام مسلمان خصوصاً وارثین انبیاء اتحاد و اتفاق اور اجتماعیت کی دعوت دینے اور اس کے فضائل بیان کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ عملی پروگرام اور لائحہ عمل بھی بنائیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے، چاہتے ہو گر زمانے میں وقار دائمی، سب سے پہلے اتحاد باہمی پیدا کرو۔
سامعین، اتحاد ملت کے لیے چند مطلوبہ اوصاف ہیں جن پر عمل کیے بغیر امت اپنے اس مقصد میں کامیاب و کامرا نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا وہی سچ ہے، اور اسی پر عمل کر کے ایک بار پھر یہ امت سرخرو اور کامیاب ہو سکتی ہے اور اپنی کھوئی ہوئی عظمت و کرامت، شہرت، عزت اور ساکھ کو دوبارہ بحال کر سکتی ہے۔ اگر ہم نے اب بھی ہوش کے ناخن نہ لیے تو ذلت و رسوائی اور بزدلی مزید اس قوم کی مقدر بن جائے گی۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں بیدار ہونا ہوگا، جب ہم بیدار ہوں گے تو پھر اپنی حالت میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ خدا کسی قوم کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے کو تبدیل نہ کر لے۔ شاعر نے اس کی ترجمانی یوں کی ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ آخر میں رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو اتحاد و اتفاق سے رہنے اور ایک دوسرے سے محبت و مودت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنی گفتگو کا اختتام شاعر کے اس شعر سے کرتے ہیں، سات صندوقوں میں بھر کر دفن کر دو نفرتیں، آج انسان کو محبت کی ضرورت ہے بہت۔
دہلی کے پیش امام اور اہل سنت عالم دین مفتی مکرم احمد ہفتہ وحدت کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں،
ہمارا لیے ایک اچھا بہت مبارک مہینہ ہے، نورانی مہینہ ہے، ربیع النور کہلاتا ہے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت مبارک کا مہینہ ہے، تو بہرحال ہمارے لیے یہ اس کا احترام لازم ہے، فرض ہے۔ اور بانی انقلاب جمہوریہ اسلام ایران نے جو پروگرام رکھا ہے ہفتہ وحدت کا، وہ مناسب ہے، اس کی ضرورت ہے کہ وحدت قائم ہو، وحدت اسلامی قائم ہو اور اتحاد بین المسلمین قائم ہو، اور ہونا تو یہ چاہیے کہ سال کے 12 مہینے ہم اسی جذبے کے ساتھ رہتے رہیں، تاکہ اتفاق اور اتحاد کے بغیر تو کچھ بنتا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ایک اچھا پروگرام ہے جو بانی انقلاب اسلامی جمہوریہ ایران نے دیا ہے، اور ہمیں سب کو اس کو اپنانا چاہیے اور اس کے آج اس کی بڑی ضرورت ہے۔ یہ تو قرآن کریم میں بھی ہے اور حدیث شریف میں بھی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ بھئی اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، تو آپس میں اخوت اسلامی کے ساتھ رہنا اور آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا، ایک دوسرے سے ہمدردی کرنا، مخلصی رکھنا، اخلاص کے ساتھ رہنا، الدین و النصیحہ پر عمل کرنا، و تواصو بالحق و تواصو بالصبر پہ عمل کرنا، یہ ہمارے سب کے لیے ضروری ہے، اور اگر ہم ان کو نہیں اپنائیں گے تو پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم بہت دور ہو جائیں گے، لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان تمام تعلیمات کو اپنائیں۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما نصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاز 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.